أحمده ويصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصف کے عمود کے معین ہو جانے کے بعد اور اس کی مرکزی آیت کے اکثر حصے پر غور و فکر کر لینے کے بعد، اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ پر بحثیت مجموعی غور کریں. لیکن اس سے پہلے اس مرکزی آیت کے آخری ٹکڑے کے حوالے سے ایک اور عظیم حقیقت ہے جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. سورہ صف کی مرکزی آیت عرض کیا جا چکا ہے، قرآن مجید میں تین مقامات پر آئی. ایک مقام پر اس کا اختتام ہوتا ہے جب کفا باللہ شہیدا کے الفاظ سے، اس میں تو گویا کہ اشارہ ہے اسی بات کی طرف جو اس سے پہلے سورہ حج کے آخری رکوع کے درس کے ضمن میں عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ کافی ہے بطور دعا رسول اپنا فرض منصبی پورا کر دے تو اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی. ذہن میں تازہ ہو گیا ہوگا یہ واقعہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام حاضرین سے یہ گواہی لینے کے بعد کہ میں نے حق سے تبلیغ ادا کر دیا، حضور نے اللہ تعالیٰ سے بھی عرض کیا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، میرے پاس تیری دو چیزیں پہنچی، کتاب میں نے اس کا حق سے تبلیغ ادا کر دیا، دین حق میں نے اسے اس خطۂ زمین میں، اس جزیرہ نمایاں عرب میں کئی سالہ محنت ساختہ کے نتیجے میں بالکل قائم کر دیا. اب تیرا ہی بول بالا ہے، تیرا ہی حکم نافذ ہے، تیرا ہی جھنڈا سب سے بلند ہے. وکفا باللہ شہیدا، اس کی شہادت اور گواہی کے لیے اللہ کافی. بقیہ دو مقامات پر یعنی سورہ توبہ اور سورہ صف میں یہ آیت ختم ہوتی ہے بلائے کرے ہر مشرکون کے الفاظ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا بھی ناگوار ہے. اس میں اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف جو عرض کی جا چکی ہے کہ تصادم ناگزیر ہے، مشرک کبھی گوارا نہ کریں گے کہ اللہ کا دین قائم ہے، وہ نظام عدل و صف عملاً برپا ہو جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. کفر اور صرف ریٹیلیٹ کریں گے، دے وون ٹیک اٹ لائن ڈاؤن، اس کا کوئی امکان نہیں، تصادم ہوگا، مطلب ہوگی. لہذا اس سب کے علی رغم، اس سب کے باوجود، اس سب سے عہدہ برا ہو کر رسول کا فرض منصبی ہے کہ اس ٹیم کو قائم کریں اور غالب کریں اور نافذ کریں جو اللہ نے انہیں دے کر بھیجا. میں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے اور ہمارے اس منتخب نصاب میں صرف سے متعلق متعدد مواقع پر جو بحثیں آئی ہیں ان میں سے یہ کہنا چاہیے کہ یہ آخری بحث ہے جو اس مقام پر آ رہی ہے. صرف کے بارے میں یہ خیال بڑا حامیانہ سا ہے کہ یہ صرف محدود مذہبی سطح پر ہوتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں تاریخ نسل انسانی کے دوران ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر خطۂ زمین میں صرف کے دو نظام ہمیشہ قائم رہے، ایک مذہبی صرف اور ایک سیاسی صرف. ایک تو کوئی پنڈت، کوئی پروہت، کوئی پادری، کوئی پجاری، کوئی پیر کسی آستانے کا مجاور بن کر، کسی بت قبے کا پروہت بن کر، پجاری بن کر وہ لوگوں کی گردنوں پر سوار ہوتا ہے، نظرانے وصول کرتا ہے، چہارے وصول کرتا ہے. آخر اس کا بھی اکنامک ایکسپلائٹیشن تھی، وہ بھی بہت ہی استحصال تھا. مانگنے والا گدا ہے، سب کا مانگے یا فراد، دو اعتبارات سے نسل انسانی کا استحصال دیا. ایک طرف وہ مذہبی صرف کے افسان بنے اور وہاں پر کچھ لوگوں نے بیٹھ کر عوام کے گاہے پسینے کی کمائی میں سے اپنا حق ناجائز کا تنظیم کیا. और दूसरा बात का ही परिणाम है। कहीं यूरोप में डिवाइन राइट पर चीन का दावा हो रहा है, कहीं हिंदुस्तान में सूरज बंशी और चंद्र बंशी खानदानों की हुक्मरानी का सिलसिला रहा है। वो फरहाद वसूल कर रहे हैं, वो नजराने वसूल कर रहे हैं, और ये दोनों मुस्लिमाना निजाम हाथ में हाथ डाले एक दूसरे से तालीम करते हुए उधर से खूब होलीनेस का किताब मिल रहा है, इधर से डिफेंडर ऑफ डिफेंस का किताब जा रहा है, मन तेरा हाजी बने और तू बड़ा मिल्ला बने। ये मजहबी सिर्फ और सियासी सिर्फ ये दो निजाम जहां कहीं आप देखेंगे पैरेलल चले, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल कर चले, एक दूसरे के साथ तहरीर करते हुए चले, और इन्होंने इंसानों की गर्दनों पर अपनी खुदाई का किया डाले रखा। जाहिर बात है ये कभी कभारा नहीं कर सकते कि सारा ताना बाना टूट कर रह जाए, ये सारे मसादात आने वाहिद में खत्म हो जाए। वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मैं नाखुशे बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दे, और क्यों खाने को मखलूक मिसाइल गर कर दे, ईरान कलीसा से कलीसा से उठा दे। वो निजाम जो इन दरमियानी रास्तों को खत्म कर रहा है, जो ये पैगाम लेकर आया है कि जहां चाहे जब चाहे खुदा से हम कलाम हो जाए, वैजा चाहला का इबादी अली सल्ली करीब उदी बदा तब्बा वैजा दहान कल यस्तजीबू ली वल्यूमिनु बी लअल्लहुम यस्तजीबून। वो जो इंसान पर से इंसान की खुदाई का नाम और निशान निकालना चाहता है, उन सबके सब अल्लाह के बंदे हैं, कलीजे बंदा आका खताब आदमीयत है, यहां कोई आका नहीं कोई बंदा नहीं, उन सब बंदे हैं, कूनू इबादल्लाह इखलाना, सब अल्लाह के बंदे और आप अपने भाई भाई बन जाए, तुम्हारे मादैन कोई ऊंच और नीच नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ये है जो इंकलाबी पैगाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, इन उसूलों पर मबनी निजाम का कयाम जाहिर बात है इस निजाम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां लोगों के मसादात ना बचता है उस मुस्लिमाना निजाम से। इसलिए फरमाया वलाए खरे हम मुस्लिम, मुस्लिम की तरफ से तो मुखालफत होगी, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये निजाम आदि ये निजाम खुश दुनिया में कायम और बचा हो जाए। इंसानों की गर्दनों पर से ये दो तरफा गुलामी के दिए उठा दिए जाए और उनकी गर्दनों में से शौक उतार दिए जाए, जैसा कि आया है सूरह आराफ में, हुजूर की शान है वज़ा अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, वो शौक जो उन पर पड़े हुए थे, उनके वो बोझ जिनके नीचे नए इंसानी दबी हुई सिकत रही थी, उनको उठाने के लिए आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल इस आखिरी टुकड़े के जुम्मन में इस मुख्तसर की वजाहत के बाद अब ये बात जान लीजिए कि सूरह सफ में हुजूर के इस मकसद बेशक के तालीम के बाद अब जो असल मजमून जो उसके बाजवी तकाजे की हैसियत से मनपति नतीजे के तौर पर आ रहा है वो ये है कि अहले ईमान अब इस मिशन की तकमील के लिए दीन अल्लाह का है, उसको गालिब करना फर्ज मनसबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, जो उन पर ईमान के दावेदार हैं, उनका फर्ज मनसबी है तो इस मकसद के हुसूल इस मिशन की तकमील के लिए अपने आप को लगा दें और खपा दें, जिद्दोजहद करें, कोशिशें करें, सैयोजहद करें, अपने माल का गाएं, अपने जानें खपाएं, अपनी कुवतें खर्च करें, अपने औकात लगाए, ये उनके ईमान का लाजमी बता है। अगर वो वाकईतन मानते हैं अल्लाह को और वाकईतन मानते हैं अल्लाह के रसूल को तो ये जिहाद फी सबीलिल्लाह इसका लाजमी बता है। जाहिर है कि इतना अजीम मकसद, इतना रफी शान नकब अलैन अल्लाह के दीन को बरपा करना, कायम करना, नाफिज करना, ये किसी एक पर बनाए बसर का काम नहीं, इसके लिए बड़ी इज्तमाही जिद्दोजहद की जरूरत है। उस इज्तमाही जिद्दोजहद में नबी के दस्ते बाजी बनना, उनका साथ देना, उनकी नुसरत, उनकी इमदाद, जहां उनका पसीना गिरा हो वहां अपना खून बहा देना, अपने लिए मुझे फख्र साबित जानना, जब तक कि ये कैफियत अल्लाह रसूल के मानने के दावेदारों के अंदर पैदा न हो इस मिशन की तकमील नहीं हो सकती। اس کا عملی نقشہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے. سیرت النبی سیر صحابہ مطالعہ کیجیے تو نظر آئے گا کہ یہ انقلاب اسی طور سے بڑھتا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے جنہوں نے دعویٰ کیا ایمان کا اللہ پر اور اس کے رسول پر, انہوں نے تن من دھن نکھاور کر دیے, انہوں نے اپنی جانوں کے ہدیے پیش کر دیے. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. قدر خندق کا تصور کیجیے جبکہ بڑا رسالہ وقت ہم کرا تھا مدینے کی چھوٹی سی بستی کو 12,000 کا لشکر چاروں طرف سے گھیرے پڑا تھا, جبکہ خندق چھوٹی جا رہی تھی, جبکہ پھاڑے چل رہے تھے. یہ رد کر لیں, یہ ترانہ کر لیں, یہ صحابہ کرام کی زبانوں پر تھا. نحن الذين بايعوا محمدا, ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی ہے محمد کے ہاتھ پر صلی اللہ علیہ وسلم. علی الجہاد ما بقینا ابدا, یہ بیعت ہے جہاد کی. جب تک ہم زندہ ہیں, جب تک جان میں جان ہے, جب تک جس میں جان کا تعلق برقرار ہے, ہم اس جہاد میں, کوشش میں, اس جد و جہد میں لگے رہے. چنانچہ سورہ سب میں اس آیت کے فوراً بعد ایک سوال ہوا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, اے ایمان کے دعوے داروں, ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم, کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف, اس تجارت کی طرف, یہ انسانی ذہن کے بہت قریب آ کر کلام کرنے کا انداز ہے. تم کاروبار اور اس سے حاصل ہونے والے نفع ان پوائنٹس کو بخوبی جانتے ہیں, ان اصطلاحات میں بات سمجھ پائیں گے. ایک کاروبار وہ بھی ہے کہ تم بھی کم من عذاب الیم, جس کے حاصل ہونے والا نفع یہ ہے کہ عذاب علیم سے چھٹکارا پا جائے, دردناک عذاب سے بچ جائے, جہنم کی آگ سے تمہیں رشتے داری حاصل ہو جائے. سوال کیا اور بڑا ہی معلمانہ انداز ہے, تقسیم کا انداز ہے. سوال کیا جائے اور پھر اس کا جواب دیا جائے. امنون باللہ و رسولہ, ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہ مقام ان مقامات میں سے ہے جہاں واضح ہو کر آتا ہے کہ ایک قانونی ایمان ہے, ایک حقیقی ایمان. خطاب ہو رہا ہے ان سے کہ یہاں یہ لذیذ آمنی, اور وہ لوگ جو ایمان بھائے ہو, ایمان کے دعوے دار ہو, ایمان کا اعلان کر رہے ہیں, اقرار بالمثال کا مرحلہ طے کر چکے ہیں, اگر یہ کہتے ہیں کہ عذاب علیم سے تم واپس چھٹکارا ملے, تو اس کا راستہ ایک ہی ہے, اللہ اور اس کے رسول پر یقین محکم قائم رکھے. اور وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں, کھٹاؤ اس میں اپنی جانے بھی اور اپنے مال. یہ فی سبیل اللہ کا تعین اس آیت میں کر دیا. ان کی قوت کا سمجھا کیا مانی, اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے, اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر مبعوث کیے گئے, جس کو برپا اور قائم کرنا ان کا فرض بن چلی ہے, اس کے نصاب و قیام اور اس کے غلبے کی جد و جہد میں تمہیں اپنی جان اور مال لگانی ہے, کھٹانی ہے, تمہیں اپنی جانوں کا ہدیہ پیش کرنا ہے, تمہیں اپنے خون سے اس انقلاب کی آبیاری کرنی ہے, تمہیں اپنے آپ کو اس کی بنیادوں میں اپنی ہڈیوں اور اپنے خون سے بنا ہوا گھڑا بھرنا ہے. یہ کام اسی طور سے ہوگا, اور یہی در حقیقت ٹیسٹ ہے تمہارے مومن ہونے کا, یہی دلیل ہے اس کی کہ واقعتاً یہ ایمان تمہارے دلوں میں اتر گیا. گویا کہ یہ بات یہی ہوئی جو سورہ حجرات کی آیت میں آئی تھی, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. سچے صورت وہ ہے اپنے دعوے ایمان میں جو ان دو شرائط کو پورا کرے, وہ یقین محکم کو, اللہ اور اس کے رسول کا ایمان یقین کی شکل اختیار کر کے دل کے اندر جاگزی ہو چکا ہے, اور اس کا عملی مظہر ہوگا جہاد فی سبیل اللہ, اس کے لیے جان اور مال کا کھٹانا. یہ ہے گویا کہ سورہ صف کا مرکزی مضمون جو معین ہو گیا. اب ذرا اس سورہ مبارکہ کے تین حصوں میں جو اس کی آیات ہیں, ان کے تعلق اور ان کے رب کو اس مرکزی مضمون کے ساتھ سمجھ لیجیے, اور اس ضمن میں ظاہر ہے کہ زیادہ تقسیم کا موقع نہیں ہے. اس سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ 4 آیات کا حصہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. وہ العزیز الحکیم, اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. یہ ایک بڑا ہی پرسکون آغاز کلام ہے. کون مخاطب ہے تم سے؟ وہ جو خالق ہے اور جو خدا ہے, جس کی تسبیح و تحمید میں کائنات کا ذرہ ذرہ لگا دیا. جہاں تک تسبیح و تحمید کا تعلق ہے, وہ تو کائنات کی ہر شے پر رہی ہے. سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ العظیم ہے, زبردست ہے, کمال حکمت والا. وہ تم سے مخاطب ہے مسلمانوں. اس کے فوراً بعد عرض کیا گیا تھا مسبحات کے ضمن میں, ایک جھنور میں کا انداز, ایک ملامت کا انداز, ایک فجر کا انداز, ایک ترکی کا انداز. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون. اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو سب سے نہیں؟ تمہارے قول اور فعل کا یہ جواب کبیرہ مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. نفس کے لفظ سمجھ لیجیے. عربی زبان میں ایک غضب, غصہ, غیظ. نفس جو ہے وہ اس سے اگلی منزل ہے. اگر کسی کو کسی سے کچھ توقع ہوتی ہے اور وہ توقع پوری نہیں ہوتی تو غصہ آتا ہے. ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ توقع ختم ہو جاتی ہے, ایک بیزاری کسی کے اپنے پیدا ہو جاتی. مکھ کے اندر در حقیقت اس بیزاری کا ایک نقصہ ہے. اسی لیے نکاحے دست کہتے تھے اہل عرب. ان کے یہاں ایک رواج موجود تھا جاہلیت میں کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے, لیکن اس کے بہرحال ان کے ایک بہت برا نکاح سمجھا جاتا تھا. نکاح مت, وہ لفظ استعمال کیا گیا کبیرہ مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. تمہاری یہ لنگ پرانیاں, تمہارے یہ دعوے محبت خدا بندی کے اور محبت رسول کے اور عشق رسول کے, یہ سب کچھ اور عمل اس معیار پر پورا نہیں کر رہا ہے. خدا کی وفاداری نہ کر رہے ہیں, رسول کی تابعداری نہ ہو رہی ہے, خدا اور رسول اور ان کے دین کے لیے حمیت اور غیرت نہ ہو. اسے تعداد دیکھو اور اپنے دھندے میں لگے رہے, اسے مضبوط پائے اور پھر بھی دنیا کمانے میں کھپے رہے. قبر مقصد عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت ہی بڑی ہے بیزاری کی بات اللہ سے نبی کہ تم کہو گے کچھ کر کے نہیں. یہ ہے قول اور فعل کا تضاد, انسان کے زبانی دعوے اور اس سے عمل کے صحیح اور خالی ہونے کی کیفیت, جس پر بات, جس پر وزن کے ساتھ یہاں آواز کرا رہا. ایمان لائے ہو تو اس سے کچھ تقاضے ہیں, خدا کو مانا ہے تو اس کے دین کے لیے جان و مال کھپانی ہے. محمد سے محبت ہے تو محمد کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی جانے اور اپنے مال خرچ کرنے ہیں. یا فلاسل یا سن, یا اس دعوے سے ہٹ جائے اور یا دعویٰ کرتے ہو تو اس کو پورا کرے. تم دونوں مسلمانوں جو لرزن کے دعویٰ اس کے نام سے لائے گا, یہ شہادت جو ہے ان سب میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسائیں سمجھتے ہیں مسلمانوں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون. کبیر مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کیسی آیت میں یہ مضمون اپنے نقطۂ عروج کو کہتے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو محبت ہے ان سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں, کتیں باندھ کر, سرے باندھ کر. ایسے گویا کسی کا فلائی دیوار ہے. اس اعتبار سے بھی نقطۂ عروج ہے کہ جیسے غلط کیا جا چکا ہے, جہاد کی سبیل اللہ کا انتہائی بلند ترین مقام قتال کی سبیل اللہ. جہاد ایک وسیع اصطلاح ہے. دین کے لیے جد و جہد, محنت, کوشش, اس میں دعوت و تبلیغ بھی شامل ہے, اس میں نشر و اشاعت شامل ہے, اس میں گفتگو کرنا, اس میں لوگوں کو ہم خیال بنانے کی جو بھی صورت ممکن ہے اس کا اختیار کرنا, جو اس دعوت کو قبول کرے انہیں منظم کرنا, ان کی مناسب تربیت کرنا. یہ سارا جہاد کی سبیل اللہ میں شامل. لیکن اس کی ایک آخری منزل ہے. اس تصادم اور اس قسمت کا آخری مرحلہ ہے, وہ اس کا جو فیروز ہے اور یہ ہے کہ کی سبیل اللہ. لہٰذا یہاں اس کا ذکر کیا گیا جان لو, تاکہ معلوم ہو جائے یہ راستہ جا کے بڑھ رہا ہے. جس راستے پر تم نے قدم مرے ہیں اس کا رخ بدل رہا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اس طرح پر جمے ہوئے ہیں قدم, اس طرح آپس میں مربوط ہو کہ جیسے کہ ٹھیکا پلائی ہوئی دیوار ہے کہ نہ اسے اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکے نہ اس میں کہیں کوئی رکھنا پیدا کیا جا سکے. اس آیت کا حوالہ ہمارے منتخب نصاب کے بالکل آغاز میں آیا تھا, آیا دل کے ضمن میں, کہ ہر نظام فکر میں جو اس کا نظریہ اخلاق ہوگا اس نظریہ اخلاق میں کوئی خیر اعلیٰ, کوئی امن بولم, کوئی ہائیس گڈ, ہائیس ورکی کا پوائنٹ تک موجود ہوگا. سب سے اعلیٰ قدر کون سی ہے, نیکی کی بلند ترین منزل کون سی ہے. اس آیا مبارکہ کے حوالے سے بھی اور اس آیا در کا اختتام بھی ہوتا ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. صبر کرنے والے, بس جانے والے, کھیلنے والے, تحمل کرنے والے, برداشت کرنے والے, فقر و فاقا سے, تکلیف سے, سرر جسمانی سے, اذیت سے اور میدان جنگ میں. گویا کہ اسلام کا نظام فکر, اسلام کا نظام عمل, اسلام کا نظام اخلاق, اس میں جو بلند ترین چوٹی ہے, اس میں جو ہائیسٹ ورکی ہے, اس میں جو تمام بولن کا کانسیپٹ ہے, وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں سے جو ڈالتے ہیں کمل. علامہ اقبال نے اپنے شعر میں محسوس ہوتا ہے کہ اسلوب بیان اسی آیت سے اثر کیا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. بہرحال پہلی یہ چار آیات تمہید بن گئی ہے, اس میں اٹھان ہے, کیونکہ آگے مطالبہ آ رہا ہے, تقاضا آ رہا ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہے, ایک دعوت عمل ہے, صحیح فہم کے لیے پکارا جا رہا ہے, بعثت نبوی کی تکمیل, اس کے مقصد اور مشن کی تکمیل کے لیے مسلمانوں کو عمل کی دعوت دی جانی ہے. لہذا آغاز میں تنقید کے طور پر یہ انداز اختیار کیا گیا کہ جان لو کہ صرف زبانی اقرار ایمان اللہ کے ہاں تمہیں ان وعدوں کا مستحق نہ بنا دے گا جو اس نے اپنے مومن بندوں سے کیے. یہاں اس قول کے ساتھ ساتھ عمل کی گواہی ضروری ہے, اور اس عمل کی چوٹی سمجھ لو, جان لو, جدھر لے جانا مقصود ہے اس کو پہچان لو, وہ ہے قتال فی سبیل اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی موت واقع ہوئی اس حال میں کہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو, اس کی موت ایک نو سے لفاف پر واقع ہوئی, یہ ایمان کا وہ منطقی اور لازمی نتیجہ ہو سکتا ہے. ساری عمر ایسا مرحلہ نہ آئے جد و جہد جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز ہو اور قتال کا مرحلہ نہ آئے, لیکن جو سینہ اس تمنا سے خالی ہو کہ پاس سے وہ وقت آئے اور مرحلہ آئے کہ اپنی جان کا ہدیہ اللہ کے حضور میں پیش کر کے انسان سرخری ہو جائے, صرف دوست ہو جائے, جیسا کہ ہم دیکھیں گے سورہ احزاب میں یہ الفاظ آئے ہیں, فمنھم من قضی نحبہ ومنھم من ینتظر. بہت سے وہ ہیں کہ جو اپنی نظر پیش کر چکے, سرخری ہو چکے, گردنیں کٹوا کر صرف دوست ہو چکے, اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب ہماری باری آئے اور ہم بھی اس امتحان میں سرخری ہو جائیں. اس کے بعد چار آیات کا ایک مضمون اس نوعیت کا ہے جس کا اشارہ کیا گیا تھا مسبحات کے ضمن میں, کہ بنی اسرائیل کی تاریخ, یہود کی تاریخ کو بطور نشان عبرت لایا گیا. مسلمانوں یہی قول عمل کا تقاضا, یہی ایمان کے عملی تقاضے کی ادائیگی سے پہلی تو ہی وہ جرم تھا کہ جس کی تعداد میں یہود اس مقام اور منصب سے معذور کر دیے گئے, جس جگہ پر کہ آج تم عائد کیے گئے تھے, تمہارا نقل عمل میں آیا. لہذا چار آیات میں یہود کی تاریخ کے تین ادوار کا ذکر. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسا نے اپنی قوم سے, اے میری قوم کے لوگوں, کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو, کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو, کیوں مجھے اذیت پہنچاتے ہو. درحالے کے تم خوب جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف, اللہ کا فرشتہ, اللہ کا بھیجا ہوا. فلما جاؤ تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے, اذاغ اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیا. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دی. اس آیہ مبارک کا پہلے تو اس اعتبار سے غور کیجیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کے ہاتھوں بہت دکھ سہنے پڑے ہوں گے, اس نوعیت کے بھی ہوں گے کہ جس میں کوئی کافی اذیت آپ کو پہنچائی گئی ہے, جیسے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر وہ لوگ تھے جو آپ کے امتی تھے, کلمہ گو تھے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے منافق تھے. ان کے ہاتھوں سے, ان کی زبانوں سے انتہائی اذیت پہنچتی رہی, یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی. ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اس سے کتنی کوف سے کتنی ذہنی قلبی اذیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے. تو جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے, اس نئے کی کچھ اذیتیں بھی یہود کے ہاتھوں, بنی اسرائیل کے ہاتھوں حضرت موسیٰ کو پہنچی ہو, تو وہ کوئی بعید اختیارات نہیں ہے. لیکن اصل اذیت القرآن یہ سب تیرے بازو بابا کے اصول کے تحت تلاش کی گئی, تو آپ کو سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل ملے گی. ہجرت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے مصر کی غلامی سے ٹھنڈے سے نجات دلا کر لے آئے, اس کے بعد وہ سینا کا پڑاؤ اور وہاں تیراک کا عطا کیا جانا, یہ خان عظیم ہو چکا ہے, اور اب مرحلہ آیا جہاد کا اور قتال کا. اور بنی اسرائیل کو حکم دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس ملک میں داخل ہو جائے, قتال کی سبیل اللہ کی ذمہ داریوں کو ادا کرو, تو قوم جواب دے دیتی ہے, اذھب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون, جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب, تم دونوں جا کر قتال کرو, یہ بھاری ذمہ داری ہے, یہ جان ہتھیلی پر رکھنے کے لیے ہم آدھا نہیں, یہ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے ہم تیار نہیں. ان نسیحا قوم جبارین, جس ملک میں داخلے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں اس میں تو ایک بڑی زبردست قوم آباد ہے, لہٰذا ہم تو یہی بیٹھے ہیں, اذا بلت ربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون, اس پر جو کیفیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی, جو آپ کے دل پر جو کچھ بیتا ہے اس کا نقشہ قرآن مجید کھینچتا ہے. کسی امت کا رسول اس امت سے اس درجے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے, وہی لفظ مت جو ہے وہ یہاں پر سامنے رکھیے, بیزاری کی انتہا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں, جب انی ما املک الا نفسی واحدی, پروردگار مجھے خود اپنی اور اپنے بھائی کی جان کے سوا کسی پر کوئی اختیار حاصل نہیں, فطرق بینی و بین القوم الفاسقین, تو اب ہمارے اور اس فاسقوں کی قوم کے مابین تفریق کر دیں, میں ان کے ساتھ نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں. گویا کہ یہ وہ سب سے بڑی اذیت تھی جو اپنی امت کے ہاتھوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھیلنی پڑی, اس کو ذہن میں رکھیے اور اس آیت کو کہیے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يا قوم لم تؤذونني لقد سالمون عني رسول الله اليكم, اے میری قوم کے لوگو کیوں مجھے یہ اذیت کرتا رہے, بڑے حالے کہ تم خوب جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں جو حکم دے رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں دے رہا, اللہ کا حکم ہے جو تمہیں کرتا رہا ہے. اس آیہ مبارکہ کا اصل مفہوم اور اس سورہ کلام میں, اس سورہ سب میں یہ جس وقت کے ساتھ وارد ہوئی ہے وہ تو واضح ہو گیا, لیکن ایک بات سامنے رکھیے, جیسا کہ عرض کیا گیا بار بار, قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ علم حکمت کا ایک مکمل موتی ہے. وہ جب پروئی جاتی ہے ایک سلسلہ مضمون کی کڑی میں, تو اس کا ایک مفہوم ایک رخ اس کا معین ہو جاتا ہے, لیکن کہیں کوئی دوسرا رخ بھی ہوتا ہے جو اس سلسلہ کلام کے اعتبار سے تو ضمنی قرار پائے گا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے علوم و معارف سے بہت سے قیمتی موتی جو ہیں وہ اسی طرح آیات کے ضمنی مضامین کی حیثیت سے باعث ہوتے ہیں. فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, زاغ کہتے کبھی کو تیر سے, لاتذکری بنا بعد الخبا سما, اے رب ہمارے ہمارے دلوں کو قبض نہ کر دیجیے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. تو یہ ظاہر وہ چڑے ہوئے اس کے بعد پر میں ہزار اللہ سنوں, بلکہ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی چڑھا کر دیا. ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے قانون ہدایت و ضلالت تھا ایک بہت اہم حصہ, اس کی ایک بہت اہم بچہ بیان ہو رہی ہے. انسان نے ہدایت یا ضلالت کے اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان سے چوائس کیا, اما کاکرم اما کثیرہ, چاہے ادھر جائے چاہے ادھر جائے. اگر ہدایت کی راہ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو کھولتا چلا جائے گا, آسان کرتا چلا جائے گا. اگر تجربی چاہتے ہو تو وہ راستہ تمہارے لیے آسان کر دیا جائے گا. جب انسان غلط راستے پر بڑھے اور بڑھتا چلا جائے تو ایک وقت وہ آتا ہے جسے ہم انگریزی میں پوائنٹ آف نو ریٹرن سے تعبیر کر سکتے ہیں. آدمی سر جو آگے نکل گیا کہ اب واپسی کا امکان نہیں. اس مرحلے کو قرآن تعبیر کرتا ہے ختم اللہ والا سنی دہی والا سنیہم والا سارہم رسالہ, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, ان کے سماعت پر مہر لگا دی, ان کی آنکھوں کے آگے پھر لگا, اب یہ لوٹنے والے نہیں. اسی کو یہاں تعبیر کیا گیا ازاغ اللہ سنی دہم, جب انہوں نے یہ تجربی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. اس لیے کہ اللہ کا یہ رابطہ ہے, یہ قانون ہے, وہ کسی کو دل جب ہدایت کی راہ پر نہیں لانا چاہتا. اللہ اللہ دل قوم الخاسرین, اللہ ان لوگوں کو جو خود پر خود کو فضول ہی کی راہ سے اختیار کر لیں, جو تجربی ہی کو پسند کر لیں, زبردستی ہدایت نہیں دیا. یہ تو تاریخ بنی اسرائیل کا ایک دور ہوا اور اس کے بارے میں بہت پیارے الفاظ ہیں. تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے انہوں نے فرمایا کہ اے قوم, تو تو اس خلال کے معلوم گئے کہ جو پہلی سب میں بے بتائی کی مرتکب ہوئی ہے. ابھی تو رسول ساتھ موجود ہے اور اس کے ہوتے ہوئے تمہارا طرز عمل یہ. اب ذرا آگے چلیے, بنی اسرائیل کی تاریخ کی ایک اور جھلکی دکھائی جا رہی ہے. یہ قوم اپنی سرزمین میں کس حد تک بڑھ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہو رہی. سلسلہ بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء آخر الرسل, اس سلسلے کے آخری نبی اور رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, اور یاد کرو جب سے کہا عیسیٰ ابن مریم نے, یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی اولاد, اے اولاد یعقوب, انی رسول اللہ الیکم, میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف, اس کا بھیجا ہوا فرستادہ, مصدقا لما بین یدی, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد, میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی کہ جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے, اور بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی ہے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین, پھر جب وہ کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے, ایسے موجزے جو کبھی کسی کو نہ دیے گئے تھے, او یا موتا, خلق حیات, اس سے بڑے موجزے, اس کی موجزات کے زمین میں اور کوئی تصور نہیں کیے جا سکتے. ایسے موجزے دیکھنے کے باوجود علماء یہود, ان کے بڑے بڑے اصحاب علم فضل, ان کی گراوٹ, ان کی سختی, ان کے حق سے بہت کا حال یہ ہو گیا کہ فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین, جب وہ کھلی کھلی نشانی اور واضح تعلیمات کے ساتھ آئے تو ان بدبختوں نے یہ کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے, جادو کفر ہے, لہٰذا یہ مرتد ہے, لہٰذا یہ واجب القتل ہے. یہ طرز عمل اختیار کر رہی ہے ایک مسلمان قوم اللہ کے دلیل قدر کا بندہ کے ساتھ. سختی یہ ہے, گراوٹ یہ ہے کہ جس میں یہ امت مبتلا ہے. یہ گویا کہ تیسرا دور ہے تاریخ بنی اسرائیل کا. اس آئے مبارکہ میں بھی ایک مضمون جو اس سورت کے سلسلہ کلام کی نسبت سے تو ضمنی کہلائے گا لیکن بہت اہم ہے اپنی جگہ پر, وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ایک عجیب شان کی حامل ہے. وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے, شریعت موسی ہی کی تجدید کے لیے آئے تھے. وہی تورات کی شریعت اور تورات کا قانون اب بھی متی کی انجیل میں سرم آف دی ماؤنٹ میں ان کا یہ جملہ موجود ہے, بول کوئی کہا کم ٹو دس ٹرائل نہ, کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا, شریعت کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ میں تو شریعت کو قائم کرنے کے لیے آیا. تو ان کی ایک حیثیت ہے شریعت موسوی کے مجدد کی, اور ایک حیثیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش راہ کی, آپ کی خوشخبری دینے والے کی, آپ کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دینے والے, بشارت دینے والے. تو مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, یہ دعویٰ کے دو خصوصی پہلو ہیں, دو سب عیسوی علیہ صاحب صلاح السلام. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جو ان کی روش رہی اس کو واضح کر دیا گیا, فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. یہ آیت اس برکت مزاج کی ہے, دونوں طرف مل جائے گی. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو طرز عمل یہود کا ہوا اس کی طرف بھی اشارہ ہے, اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے وہ بھی اس آفت کے آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے. ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ پڑھاتے, جھوٹ منسوخ کرے, اور وہ اسلام کی طرف پکارا جا رہا ہے, اسے دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی. حضرت مسیح آئے تو دعوت اسلام دے کر, محمد رسول اللہ آئے تو دعوت اسلام دے کر, اللہ لا یهدی القوم الظالمین, اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جب کے کلام ذہن میں رکھیے, اس قول اور قول کے تضاد سے کوئی امت مسلمہ کس بستی تک پہنچ سکتی ہے, اس کے لیے ایک مثال قدرت کے طور پر تاریخ بنی اسرائیل سے یادگار سامنے لائے گا. اس کے بعد آتی ہے وہ آیت جس کا ضمن ذکر پہلے بھی ہو چکا تھا, اور اس کے آئینے میں دیکھیے وہ طرز عمل جو یہود نے اختیار کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ وہ جن سے یہ توقع تھی کہ وہ بہتر استقبال کریں گے, وہ جو منتظر تھے آخری نبی کی دے سکتے, جن کے کچھ قبیلے عرب میں آ کر آباد ہی اس لیے ہوئے تو ان کی کتابوں میں خبر یہ تھی کہ کھجوروں کی سرزمین میں ظہور ہوگا آخری نبی کا, آخری نبوت رسالت کا ظہور ہونے والا ہے اس علاقے میں. اس امید میں کہ ہمیں اس کا وقت مل جائے, ہم اس کے ساتھی ہوں, کچھ قبیلے یہاں کا آبد آباد ہوئے, وہ اور حضرت کے لوگوں کو دھمکایا کرتے تھے کہ اس وقت تم ہم پر غالب ہو, ہمیں دبا لو جتنا چاہو, لیکن ایک وقت آنے والا ہے اور وہ دور نہیں کہ نبی آخری زمانہ کا ظہور ہونے والا ہے, اور جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے تو تم ہم پر غالب نہ آ سکو گے. یہی بات تھی کہ ایسے سنگت کے لوگ ان کی کہیں ہوئی اسی بات کی وجہ سے ایمان میں پیش قدمی کر گئے. تو جب حضور سے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی اس وادی میں حج کے موقع پر جہاں بیعت عقبا ہوئی ہے, چھ افراد کے سامنے وہ جو مدینے کے لوگ تھے حج کے لیے آئے ہوئے تھے, حضور نے دعوت پیش کی تو انہوں نے کلنکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور آپس میں سرگوشی کی کہ معلوم ہوتا ہے یہ وہی رسول ہے جن کا حوالہ دیا کرتے ہیں, جن کا ذکر کیا کرتے ہیں یہود, اور آئے اس سے پہلے کہ یہودی پیش قدمی کرے ہم سب تب کریں, اور ان پر ایمان لے آئے. وہ قوم محروم رہی, نہ صرف محروم رہی, مخالفت میں پیش ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حادثوں میں, ریشہ بلانیوں میں وہ قوم جو ہے وہ کھلے کھلے کافروں اور مشرکوں کو معاف کر گئی. لیکن یہاں قرآن نے ان پر ایک تعریف بھی کی ہے, ان کی جو اصل صورت حال سے اس کا مقصد سے تعریف الفاظ میں, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی موٹی پھینکوں سے بجھا دیں. یہی تو اصل میں مولانا ظفر علی خان نے اپنے شعر کے لیے وہ آئیڈیا لیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندہ زن, پھینکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ در حقیقت کسی آیت سے لیا ہوا کسی سے ماخوذ خیال ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اور اس کا خاص طور پر جو اس میں اشارہ ہے, یہود کبھی بھی حضور کا مقابلہ کھلے میدان میں نہ کر سکے. ابو جہل آیا ہے تو مرنے اور مارنے کے لیے آیا, اس نے اپنی بدن کٹا دی. قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہ یہودی اور نبی کبھی آپ سے مقابلہ نہ کریں گے کھلے میدان میں, یہ کہیں دیواروں کے پیچھے سے ہو کر, کہیں اپنا تحفظ لے کر, کہیں خطوں کے اوپر سے پتھر برسا کر, یا دوسروں کو ابھار کر اور اس سے آگ جلا کر ان کا سارا معاملہ ہوگا اس بہت کا, یہ کبھی کھلے میدان میں آ کر مقابلہ نہ کر سکیں گے. یہاں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے تعریف کے انداز میں, تو یہ اپنے منہ کی پھوکے سے بجھا دینا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو. اللہ مکمل ہی رہی والا فرح الفاطرین, اور اللہ کا یہ اصل فیصلہ ہے جو وقت آ چکا ہے تاریخ نقل انسانی کا, کہ اس نور کا اتمام کر دیا جائے, اس ہدایت کی تکمیل ہو جائے. یہ وقت آ جائے جب کہ یہ اعلان عام ہو کہ اللہ مکمل سے لکم دی رقم بات من تو آنے سے محمد یا رضی تو لکم اسلام ادینا, جو سطح محمدی ہوئی ہے اللہ کے اس فیصلے کے طرف, حکمت خداوندی کے اس اصل فیصلے کے طرف, کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ان کی مخالفتیں بھری رہ جائیں گی, یہ چاہے یا نہ چاہے, مشرکین بھی یہی کوٹی کا دور لگا لیں اور یہود بھی مخالفت میں جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرے, اللہ کا عدل فیصلہ پورا ہو کر رہے گا. واللہ یتم نوره ولا یکره الکافرون, اللہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا. اس کی اس عالم واقع میں شکل کیا ہوگی کہ الخدا جو اس نے اپنے رسول کو دیکھ بھیجا, وہ کتاب جو قرآن مجید, اس کا نور عام ہوگا, اس عالم میں اس قرآن مجید کا چرچا ہوگا, محمد اس قرآن کی تبلیغ کریں گے اور مکمل قرآن کی تبلیغ فرمائیں گے, اور وہ دین حق, وہ نظام عدل و قسط جو دے کر بھیجے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اسے قائم کر کے نافذ کر کے اتمام حجت کر دیں گے نئے انسانی پر. یہ ہے اتمام نعمت. اللہم اکملت لکم دینکم, دین کی تکمیل, واتممت علیکم نعمتی, اور نعمت خداوندی کا اتمام جو بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی صورت میں پورا ہو کر رہے. اس کے بعد آ گئی یہ آیت جس کا اس درس کے آغاز میں حوالہ دیا گیا, جب فیصلہ یہ ہے, یہ اصل ہے اللہ کا فیصلہ, اب اس کے لیے جان اور مال کھپانی ہے اہل ایمان کو, تو یہ آخری حصہ جو ہے سورہ سب کا, اس میں وہ ترغیب اور تصویر دو انداز ہوتے ہیں کسی کو کسی کام پر آمادہ کرنے کے لیے. ایک ترغیب کا انداز ہے کہ یہ کرو گے تو یہ اجر ملے گا, یہ بدلہ ملے گا, یہ شاباش ملے گی, اس طرح تمہاری خدمات کا اعتراف کیا جائے گا, یہ سلاتے ہیں ان سے نوازے جائیں گے. اور ایک انداز یہ کہ نہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی, یہ پاداش ہے اس کی اگر نہ کیا. ایک کو ترغیب کہتے ہیں, ایک کو ترغیب کہتے ہیں, ایک تصویر کا انداز ہے اور ایک کے اندر دھمکی کا اور وعید کا پہلو. اس سورہ مبارکہ کے اہل مرکز میں بے شک محمدی کا مقصد معین ہوا, اس کے لیے اہل ایمان کو جہاد کی دعوت دے دی گئی. اس کے بعد اب دیکھیے کہ پہلا پورا رخ اس ترغیب پر مشتمل تھا, نہ کرو گے تو قول حمل کے سزاج کے مستقبل پر ڈالے جائیں گے, اللہ کا فضل بھرکے گا, اللہ بیزار ہوگا تمہاری سرد عمل سے, اور تم گویا کے نقش قدم کی پیروی کرو گے یہود کی, کہ جنہوں نے یہ سرد عمل اختیار کیا اور وہ معذور کر دیے گئے اس مقام منصب سے جہاں آج تمہارا نقل عمل بنایا گیا. یہ ترغیب کے دو پہلو تھے. اب ترغیب کا انداز اختیار ہوتا ہے, اس میں بھی ابتدا پھر ترغیب سے کی گئی. ہم ادلے کو مانا تجارت ان تنگی کے من عذاب الالیم, گویا کے یہاں امپلائڈ ہے یہ بات, اگر تم یہ نہ کرو گے تو عذاب علیم سے چھٹکارا پانے کی بھی کوئی امید ہے, وہ امید محروم ہے, وہ خیال خام ہے. اگر تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ صرف یہ کہنے سے کیا ایمان لے آئے چھٹکارا ہو جائے گا, سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے ان الفاظ سے, الم نون حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا, چھٹکارا حاصل ہو جائے گا صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے, اور انہیں آزمایا نہ جائے گا, انہیں پرکھا نہ جائے گا, ان کی آزمائش نہ کی جائے گی, انہیں جانچا نہ جائے گا, انہیں امتحانوں کی بھٹیوں میں ڈالا نہ جائے گا. وہی بات یہاں ہے, اگر کسی نے یہ سمجھا تھا کہ محض یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھٹکارا ہو جائے گا, تو یہ خیال خام ہے. ہم ادلے تم آلہ تجارت ان سنجی تم ان عذاب علیم, اگر عذاب علیم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو ایک کاروبار کرنا پڑے گا, ایک مشقت کھیلنی پڑے گی, ایک محنت کرنی ہوگی, وہ ناگزیر ہے. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو, اگر واقعی علم رکھتے ہو, اگر ہوش مند ہو, باشعور ہو, نفع و نقصان کا صحیح تمہیں فہم اور شعور حاصل ہو, تو جان لو کہ یہی بہتر ہے. اس جان کا دے دینا اللہ کی راہ میں برحقیقت اس جان کو ہمیشہ کے لیے جاودان بنا لینا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاؤں ولکن لا تشعرون. یہ تو حیات جاویدہ ہے. اس مال کا چھپا دینا اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, بظاہر مال کی محبت ہے, اس کو جمع کر کے سوچ کر رکھنے کی طرف طبیعت کا میدان ہے. لیکن اگر حقیقت طرح سے, اگر حقیقت نہیں ہے تو جان لو کہ اس کا کھپا دینا اور لگا دینا ہی بہتر ہے. فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب اس سورت کی بقیہ آیات گویا کہ اس آخری فکرے کی طرح ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ ترغیب ہے ایک کے بعد دوسرا, انعام اعلی مراتب. اگر یہ کرو گے تو کیا کیا کچھ ملے گا. غور کیجیے, سب سے پہلے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, پہلا انعام پہلا اکرام کے یہ کہ جو خطائیں ہوں گی وہ بخشی جائیں. اگر اس راستے پر قدم بڑھاؤ, آؤ اسی راستے پر, کلی نہ پکڑا جائے اس راستے سے, اس سے دامن بچا کر نکلنے کی کوشش نہ کرو, اس فرض منصبی کی ادائیگی سے پہلے سے ہی بڑھو, تو پھر یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی منزل ہو گئی, کبھی کوئی خطا ہو گئی, تو پہلا وعدہ تو یہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم, تمہاری خطاؤں سے بندگی فرمائے گا, تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے گا, تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ذلک الفوز العظیم. یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ومساكن طيبة في جنات عدن, اور ان پاکیزہ گھرانوں میں, اعلیٰ اور عمدہ گھروں میں کہ جو جنات عدن میں ہے, وہ ریزیڈینشل گارڈن, وہ رہائش والے باغات, ان میں تمہیں اعلیٰ مسکن عطا فرمائے گا. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بہت بڑی کامیابی, یہ ہے اصل کامیابی, یہ ہے اصل فوز, یہ ہے اصل فلاح. یہ وہی مضمون ہے جو ہم پورے ایسے کے ساتھ پورا تغابل میں پرست ہے. ذالک یوم التغابل, وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. جو اس روز جیتا وہ جیتا, جو اس روز ہارا وہ ہارا, جو اس روز کامیاب قرار ہوا قرار دیا گیا وہی کامیاب تھے, اور جو اس روز ناکام قرار پایا وہی ناکام. ذالک الفوز العظیم, اصل کامیابی یہی ہے, بڑی کامیابی یہی. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت محبوب ہے, یہ بڑا حبیب پڑھا ہے, کلام ہے, انداز کلام ہے, اور یہ بہت قابل توجہ ہے. اخرا سے حبوب ہے, اللہ سے مزید کی اصل کامیابی وہ ہے جس کا ذکر ہو چکا, لیکن ایک اور چیز بھی, ایک اور بھی وعدہ ہے جو تمہیں بہت محبوب ہے. نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ بھی ہے, اور اس فتح کا بھی جو زیادہ دور نہیں ہے. اب یہ مرحلہ آیا چاہتا ہے, اللہ کے دین کا غلبہ ہوا چاہتا ہے. یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کے زمانہ نزول کو اگر ذہن میں رکھے تو ان آیات کا مفہوم صحیح طور پر سامنے آتا ہے. یہ محسوس ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد یہ آیات نازل ہوئی. اس میں سے پہلی پوائنٹ تھا حضور کی اس جدوجہد اور خدمت, آپ کی دعوت کے مراحل میں سے وہ مرحلہ ایک بڑا ہی, یہ سمجھیے کہ ایک تبدیلی کا, ایک انقلابی مومنٹ تھا, کہ اس کے بعد گویا کہ صورت حال تبدیل ہو جانے والی ہے. جس کی طرف سے حضور نے اشارہ فرما دیا تھا غزوہ احزاب کے فوراً بعد کہ من یرجوکم قریش ما بعدکم هذا ولکنکم ترجونهم, اے مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش تم پر کبھی حملہ آور نہ ہوں. یہ ان کی طرف سے آخری حملہ تھا, کفر کی قبر ٹوٹ چکی, وہ اب حوصلہ خیر ہوگا, اب اقدام تمہاری طرف سے ہوگا. اسی کا گویا کہ نقشہ ہے, اور یہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ الفاظ جو آئے ہیں وہ بشر المومنین, اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے. تو حضور کا وہ قول اغلبا واللہ اعلم, اسے حتمی اور یقینی طور پر کہنا ممکن نہیں ہے, لیکن اگر دونوں چیزوں کے سامنے رکھا جائے تو اس میں گہرا منطقی حق معلوم ہوتا ہے. اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے, کیا جو مرحلہ دور نہیں ہے, نصر من اللہ و فتح قریب, اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوم لیتے ہیں. لیکن اس پورے معاملے کو اخرا تحبونہا کے حوالے سے کہا گیا, اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے, تم دنیا میں کامیاب ہو یا ناکام، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. بندہ مومن کا فرض ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اللہ کی راہ میں لگا دے، نادان میں نہ ڈالے. دنیا میں وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام، اس سے اس کی حقیقی کامیابی یا ناکامی کا کوئی کام نہیں ہے. حضرت حمزہ بن عبد المطلب یعنی احد ہی کے شہید ہو گئے. انہوں نے دین کا غلبہ اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا، انہوں نے وہ دور نہیں دیکھا جبکہ اللہ کا کے دین کا جھنڈا لہرا رہا تھا، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا لاکھ کے مجمع کو خطاب فرما رہے تھے میدان عرفات یا وادی منا میں. لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت حمزہ ناکام ہوئے؟ نعوذ باللہ من ذلک. اس لیے یہاں ان دو وعدوں کو علیحدہ علیحدہ گروپ کیا گیا. پہلا وعدہ ہے اصل کامیابی، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. اصل کامیابی یہ ہے لوکا تحبونہا، ایک اور چیز یہ بہت تبلیغ جو تمہیں بہت پسند ہے. انسان مر بنائے کبھی بکری اپنی جد و جہد کے نتائج کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی کوششوں سے کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوئے دیکھنے کی خواہش انسان میں کتنی طور پر ہوتی ہے. اس کی طرف اشارہ فرما دیا، اقرا تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب. اور اب آئی آخری آیت، طویل آیت ہے لیکن یہ اس سلسلہ مضمون کا یہ سمجھئے کہ منطقی اعتبار سے اس کا انتہائی اور بلند ترین مقام ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ سے مددگار بنو. ذرا اس کا تعلق جوڑیے پہلی آیت کے ساتھ، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. وہ زبردست ہے، سوانا ہے، اس کی حکومت آئی ہوئی ہے اس کی کائنات پر، اسے کسی کی نصرت کی کوئی حاجت نہیں. وہ ضعیف نہیں ہے معاذ اللہ کہ اسے کسی کی مدد کی احتیاج ہو. بھائی ہمیں اگر بندہ مومن اس کے دین کے غلبے کے لیے صحیح کر رہا ہے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے جان اور مال کھپا رہا ہے، اس کے رسول کے مشن کی تکمیل کے لیے جس میں جان کی توانائیوں کو خرچ کر رہا ہے، اپنے مالی اسباب وسائل و ذرائع کو خرچ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حوصلہ افزائی، اس کی قدر افزائی کے انداز میں اسے اپنی نسبت سے قابل کرنا ہے. اور بندے کے لیے اس سے اونچا مقام اور کوئی ممکن نہیں. مخلوق اور خالق کا مددگار قرار پائے، عبد اور معبود کا مددگار قرار پائے، اور معبود اپنے بندے سے کہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنے. اب یہاں تاریخ سے اشارہ لائے، بنی اسرائیل کی تاریخ جہاں بہت سی پستیوں کی امین ہے وہاں اس میں رکھتے ہی ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے سب سخت برگرید اور عالم دوان ماں، جس طریقے سے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد ان کے پیغام کے نقش و اطاعت میں جس طریقے سے تندہی کے ساتھ انہوں نے محنت کی ہے، جو کوششیں کی ہیں، جس طرح کے مسائل جھیلے ہیں، جس طرح کی پرسیکیوشن برداشت کی ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا اس پہلو سے بڑا بڑا بات ہے. ایک قال، یاد رکھو، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے کہ کہا تھا عیسی ابن مریم نے اپنے حواریین سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے قریبی رفقا سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ کام اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، اس کی تبلیغ، اس کے رسول انصاف اور جو سب محمدی کے سامنے رکھیے، تو اس کا غلبہ، اس کی جد و جہد، کون ہے جو اسلام میں میرا مددگار ہے، میرا بچے بازی بنے، میرا ملک میں عاون ہو، میرا اس راہ میں ساتھ دے؟ من انصاری الی اللہ. یہاں دیکھا آپ نے کہ نصرت کی دونوں نسبتیں آ گئیں، نصرت اللہ کی، یہ تو دین اللہ کا ہے، نصرت رسول کی، اس لیے کہ اس کو غالب کرنا اصل فرض منصبی ہے رسول کا. تو کونوا انصار اللہ، بنو مددگار اللہ کے، اور من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، اللہ کی طرف؟ آل الحواریون نحن انصار اللہ. یہ دونوں نسبتیں ہمارے سلسلہ درس کا جو آخری مقام آئے گا منتخب نصاب کا سورہ حدید میں، ان الفاظ میں آئے ہیں کہ وَلَوْ يَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ جانسار بندے، وفادار بندے، جو جو غیر میں رہتے ہوئے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. یہ نصرت خداوندی ہے, نصرت رسول, یہ ہے گویا کہ جہاد کی سبیل اللہ کی اصل ماہیت, اس کی اصل حقیقت, اس کا لباس, لب و لباب, اس کا خلاصہ. اب اشارہ کیا گیا آل الحواریون مثل انصار اللہ, حواریون نے یہ کہا کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے. تعاملت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ, بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا حضرت مسیح علیہ السلام پر اور ایک گروہ کفر پر آیا رہا. تعیدنا الذین آمنوا علی عدوہم, کہ ہم نے تعیید فرمائی, ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے مقابلے میں, جو ان کی دشمنی کر رہے تھے. فاصبحوا ظاہرین, اور بالآخر وہی غالب ہوئے. یہ وہی لفظ اظہار, یظہرہو علی الدین کلہ, یہاں جو لفظ آیا ہے اس مثال کی شکل میں, فاصبحوا ظاہرین, غالب وہی ہوئے. یہودی مغلوب ہوئے, حضرت عیسیٰ کے نام لے رہا دنیا میں غالب ہوئے. اور پھر وہ ادوار بھی آئے ہیں کہ جن میں ان کے لیے اپنی زندگی, اپنا کوئی تشخص برقرار رکھنا بغیر اس کے ممکن نہیں, کہ وہ حضرت عیسیٰ کے نام لے رہا کہ پناہ میں آئے, ان کے دامن میں اپنے آپ کو چھپائے. یہ ہے وہ انجام کہ جو بالآخر ظاہر ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا وہ مغلوب ہوئے. تاریخ انسانی کے دوران بچے بچے کے بعد ان پر عذاب خداوندی کے کوڑے بچتے. کبھی وہ نبی کا نظر کے حملے کی صورت میں ان پر عذاب الہی آیا, کبھی کائی کے خونی کی صورت میں ان پر پہرے خداوندی نازل کیا, کبھی اس صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں ان پر قیامت ہوئی تھی. لیکن بہرحال تاریخ کی یہ الگ شہادت ہے کہ وہ مغلوب رہے ہیں. اس وقت بظاہر انہیں کچھ دنیا میں طلب صرف کوئی حیثیت اور مقام حاصل ہو گیا ہے, لیکن وہ بھی عیسیٰ کے نام لے رہے ہیں کہ سکھین ان کے سہارے پر. اگر یہ بھاگ کچھ ناچ رہے ہیں تو اسی چھوٹے پر کہ جو چاہے حضرت عیسیٰ کے وہ صحیح معنی میں متبعی نہیں ہے, لیکن بہرحال نام لے رہا ہے مسیح کے, عیسیٰ ابن مریم سے. یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے. ذہن میں رکھیے چند جملوں میں پھر اس کا لب و لباب. مرکزی آیت, اصل مرکزی مضمون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, اس کی تکمیلی اور امتیازی شان. وہ دین حق جو آپ دے کر بھیجے گئے اسے دل سے قائم کرنا, غالب کرنا, غالب کرنا, نافذ کرنا, پورے نظام زندگی پر غالب کر دینا, اس کے لیے جان اور مال کھپانا اور لگانا, جہاد فی سبیل اللہ, یہ فرض منصبی ہے ان کا جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور ایمان رکھتے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اگر یہ کرتے ہیں ان کے لیے سب کچھ ہے, مغفرت بھی ہے, وہ جنات میں اور اس کے باغات میں ان کے بہترین ٹھکانے بھی میسر آ جائیں گے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایمان اکرام کی اعزاز کی بارش بھی ہوگی. پھر یہ کہ مزید اس دنیا میں بھی نصرت اور فتح کے وعدے ہیں. پھر یہ کہ وہ بلند مقام انہیں ملے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار قرار پائیں گے, ان کی وہ قدر افزائی ہوگی. نہیں کرتے ہو تو عذاب عظیم سے چھٹکارا پانے کی امید بھی امید محروم ہے, بلکہ اللہ کے غضب سے دھسا دینے والی ہے بات. تو انسان زبان سے دعویٰ ایمان کرے, اقرار کرے اللہ کے اور اس کے رسول کو ماننے کا, اور دل فیض اس کے تقاضے کو پورا کرنے سے انکار کر دے. فآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.